تلاوت کرنا جان پر کھیل کر اظہار صداقت کرنا، جنگ والے نے بتایا بزبان جرت، جنگ والے نے بتایا بزبان جرت زندگی کیا ہے تمنائیں شہادت کرنا، اس نے جو لفظ سر سینہ سہرا لکھا مٹ سکے گا نہ ہواؤں سے کچھ ایسا لکھا، اس نے ایماں سے چمکتی ہوئی پیشانی پر خون سے اپنے صحابہ کا قصیدہ لکھا، اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے، اپنے پرچم کا رنگ بھلا مت دینا، سرخ شعلوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے، تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے، ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو، ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے۔ میرے والد الاحترام، قابل صد احترام علماء کرام، معززین شہر، جہلم شاندار چوک میں، حضر قرار چوک میں آنے والے غیور سنیوں مسلمانوں، آج جمعیت علماء اسلام اور سپاہ صحابہ کے زیر اہتمام یہ عظیم شان سنی کانفرنس یہاں ملاقات ہو رہی ہے. مجھ سے پہلے سپاہ صحابہ کے جرنیل حضرت مولانا محمد اعظم طارق صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں سپاہ صحابہ کا موقف پیش کیا ہے. طاہر جھنگوی صاحب کے ترانے بھی آپ سن چکے ہیں. وقت کافی بیت چکا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ حضرات میری معروضات پر انتہائی غور و فکر فرمائیں گے. میں تقریر کے اپنے عام انداز سے ہٹ کر سپاہ صحابہ کا موقف آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. مجھے امید ہے کہ اگر آپ نے غور فرمایا اور توجہ فرمائی تو اعتراضات کے بادل چھٹ جائیں گے اور آپ حضرات یہاں سے جب اٹھیں گے تو انشاءاللہ اس یقین کے ساتھ اٹھیں گے کہ سپاہ صحابہ کا موقف سورج سے زیادہ روشن ہے اور اس دور میں اس موقف کے اظہار کی اشد ضرورت ہے. میرے بھائیوں، سپاہ صحابہ گالیوں پر یقین نہیں رکھتی، سپاہ صحابہ تشدد اور تخریب کاری پر یقین نہیں رکھتی. ہمارے خلاف ایرانی ریڈیو کا پروپیگنڈا اس قدر زہریلا ہے کہ آپ صبح شام اگر وہ پروپیگنڈا سنیں تو آپ سمجھیں گے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ دہشت ناک اگر کوئی جماعت ہے تو وہ سپاہ صحابہ. ایران کی طرف سے ایسا پروپیگنڈا میں سمجھتا ہوں بے بنیاد ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میرے بھائیوں، میں اصولی بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی سنی، دنیا کا کوئی مسلمان شیعہ کے موضوع پر یا شیعہ اور مسلم کے عنوان پر، کوئی مسلمان جھگڑا نہیں کر سکتا، لڑائی نہیں کر سکتا. مجھے امید ہے کہ آپ میری طرف اگر توجہ کریں گے تو آپ کو انتہائی مختصر وقت میں ایک نیا پہلو آپ کے سامنے آئے گا. کوئی دنیا کا سنی جھگڑالو نہیں ہو سکتا، فسادی نہیں ہو سکتا، لڑاکا نہیں ہو سکتا، فرقہ پرور نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں، تاریخ کے تناظر میں دیکھیں، 14 صدیاں بیت گئیں، اہل سنت والجماعت، اہل سنت ایک ایسا گروہ کہ جس کے عقائد میں یہ بات شامل ہے کہ 144,000 تمام صحابہ کرام اور خاندان نبوت کے خلاف اہل بیت ایجاد نواسا ہے رسول، ازواج مطہرات، شہزادگان نبوت قابل احترام، یہ مسلمانوں کا عقیدہ. آپ کا بھی یہ عقیدہ ہے؟ بلند آواز
آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کے بیٹیاں بیٹے اور صحابہ قابل احترام ہے؟ آپ کا یہ عقیدہ جن کا یہ عقیدہ ہے آپ کھڑا کر رہے ہیں؟ میرے بھائی آپ کا اور ہمارا جب یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام اور خاندان نبوت کے کوئی فرق ایسا نہیں جس پر تنقید کی جا سکے، جسے برا کھا جا سکے، جسے حد سے تنقید بنایا جا سکے، تو آپ مجھے بتائیں ہماری طرف سے جھگڑا کیسے ہوگا، ہماری طرف سے لڑائی کیسے ہوگی، ہماری طرف سے اختلاف کا آغاز کیسے ہوگا؟ میرے بھائیوں میں اس سے آگے بڑھتا کہ دنیا کا کوئی سنی ایسا نہیں، 14 صدیاں بیت گئی، ایک بھی سنی ایسا نہیں، حنفی ہو، حنبلی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، آل حدیث ہو، ایک بھی سنی پوری دنیا میں ایسا نہیں جس میں خاندان نبوت کو منافق کہا ہو، کافر کہا ہو، شیطان کہا ہو، ماں بہن کی گالیاں دی، پوری دنیا کا ایک بھی سنی ایسا نہیں، 14 صدیاں بیت گئی۔ میرے بھائی میرا یہ دعویٰ ہے اور میں اس دعوے میں کس حد تک سچا ہوں آپ بخوبی جانتے ہیں کہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری عقیدت کی جگہ حضرت علی رضی اللہ، شیعہ کہتے ہیں ہماری عقیدت کی جگہ حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ الزہرا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، شیعہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری عقیدت کی جگہ خاندان نبوت ہے، ہماری عقیدت کی جگہ رسول اللہ کا گھرانہ، یہ شیعہ کا دعویٰ۔ میں اس سے بحث نہیں کرتا کہ ان کا یہ دعویٰ سچا ہے یا جھوٹا ہے، وہ اس دعوے میں کس حد تک مخلص ہے یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ میں ایک منٹ کے لیے تسلیم کرتا ہوں کہ شیعہ یہ دعویٰ کرتے ہیں اور اس دعوے میں ایک منٹ کے لیے مان لیتا ہوں کہ سچے ہیں کہ ان کو حضرت علی سے واقعی عقیدت ہے، حضرت حسن اور حسین اور حضرت فاطمہ سے واقعی عقیدت ہے، میں تسلیم کر لیتا ہوں۔ تو گویا کہ شیعہ کی عقیدت کا مرکز علی المرتضیٰ ہے، شیعہ کی عقیدت کا مرکز فاطمہ الزہرا ہے، شیعہ کی عقیدت کا مرکز حضرت حسن اور حسین ہے، یہ شیعہ کی عقیدت کے مراکز ہے۔ میرے بھائیو یہ شیعہ کی عقیدت کا مرکز ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو شیعہ کی عقیدت کا مرکز ہے اس کو اگر سنی برا کہے گا تو جھگڑا ہوگا، سنی گالی دے گا جھگڑا ہوگا، سنی اس کو کافر کہے گا جھگڑا ہوگا، سنی ان کو مناسب کہے گا جھگڑا ہوگا، لیکن پوری دنیا کا کوئی سنی بتایا جائے کہ 14 صدیوں میں جس میں حضرت علی کے خلاف کوئی کتاب لکھی ہو، حضرت حسین کے خلاف کوئی کتاب لکھی ہو، حضرت حسن کے خلاف کوئی کتاب لکھی ہو، حضرت فاطمہ کے خلاف کوئی کتاب لکھی ہو، شیعہ کے نزدیک جو عقیدت کا مرکز ہے، اہل سنت کے نزدیک بھی وہی عقیدت کا مرکز ہے، شیعہ کے نزدیک جس کی عزت کی جانی چاہیے، اہل سنت کے نزدیک بھی اسی کی عزت کی جانی چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ شیعہ جس کو اپنی عقیدت کا مرکز کہتا ہے، میں تو اس کی عزت کرتا ہوں، میں تو اس کا احترام کرتا ہوں، میں تو اس کی محبت کو ایمان کا جز سمجھتا ہوں، لیکن جس سے اہل سنت عقیدت کرتا ہے، جس سے اہل سنت جس کی عقیدت کا اظہار کرتا ہے، وہ صدیق اکبر کی ذات ہے، فاروق اعظم کی ذات ہے، عثمان غنی کی ذات ہے، امیر معاویہ کی ذات ہے، تمام صحابہ کی ذات ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ جس سے شیعہ عقیدت رکھتا ہے میں اس کا احترام کرتا ہوں، میں اس کی عزت کرتا ہوں تو میں جھگڑالوں کیسے، اور جس سے میں عقیدت رکھتا ہوں اگر شیعہ اس کا احترام کرے میں مان لوں گا کہ وہ جھگڑالوں نہیں ہے، شیعہ اس کو اچھا کہے میں مان لوں گا کہ وہ جھگڑالوں نہیں ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ایک طرف رسول اللہ کے صحابہ، ایک طرف خاندان نبوت ہے، اہل سنت کا ایک فرد بھی خاندان نبوت کا گستاخ نہیں ہو سکتا، خاندان نبوت کو برا نہیں کہہ سکتا۔ جب میرے نزدیک ابو بکر بھی عزت کی جگہ، علی بھی عزت کی جگہ، تو میں جھگڑالوں کیسے؟ شیعہ کے نزدیک علی تو عزت کی جگہ ہو اور ابو بکر کافر ہو، علی تو عزت کی جگہ ہو، عثمان غنی کافر ہو اور علی المرتضیٰ
شیعہ ہے کہ جس کو شیعہ عقیدت کا مرکز کہیں میں اس کا احترام کروں، اور جس کو میں عقیدت کا مرکز کہوں شیعہ اس کو کافر کہے، برا کہے۔ فیصلہ تو نے کرنا ہے کہ جھگڑالو میں ہوں یا جھگڑالو شیعہ۔
خیر بات پہلے سمجھو، میری بات سے پہلے غور کرو۔ میں آج مارے اس وقت لگانے کی اجازت دوں گا جب آپ کو میری بات سمجھ جائے، کوئی آدمی نہ لگائے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں میری بات آ رہی ہے؟ اور بولو تو صحیح، آ رہی ہے سمجھ میں؟ میں نے آپ کے سامنے مقدمہ پیش کیا، پڑھے لکھے لوگ جہاں موجود ہیں، جہلم کے غیور سنی اعلی تعلیم یافتہ اعلی افسران یہاں موجود ہیں، میں ان کے سامنے ایک مقدمہ رکھتا ہوں، ایک تصفیہ کرانا چاہتا ہوں۔ میں اس شاندار چوک میں جسے حیدر قرار چوک کا نام دیا گیا ہے، میں اس چوک میں عدالت لگاتا ہوں، مقدمہ قائم کرتا ہوں، دعویٰ پیش کرتا ہوں، جھولی کھلا کر تمہارے دروازے سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ پیو مانگیو چودھریو پولیس والوں دانشوروں وکیلوں صحافیوں، آؤ میرے سوال کا جواب دو۔ میں تو علی کو عزت کی جگہ کہوں اور شیعہ صدیق کو کافر کہے، جھگڑالو میں کیسے، دہشت گرد میں
کیسے؟ علامہ ضیاء الرحمان فاروقی،
نعرے نہ لگاؤ، میری بات سمجھو پہلے، آ رہی ہے سمجھ میں میری بات؟ چودہ صدیاں بیت گئے، چودہ صدیاں، ان چودہ صدیوں میں اہل سنت کے کئی مکاتب فکر آئے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی ان کے مکتب میں اور مسلک کسی ایک حنفی عالم میں 1400 سال سے کسی ایک حنفی عالم نے 1400 سال میں حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی کو گالی دی ہو، حضرت حسن کو برا کہا ہو، حضرت علی کو برا کہا ہو، 1400 سال سے ایک سنی حنفی عالم بتاؤ کہ جس نے خاندان نبوت کو برا کہا ہے، کوئی آپ کے ذہن میں؟ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مالکی فقہ کے بانی، ان کا کوئی شاگرد کوئی مرید بتاؤ، امام شافعی کا کوئی شاگرد اور کوئی مرید بتاؤ امام شافعی کا کہ جس نے حضرت علی کو برا کہا، حضرت حسن کو برا کہا، حضرت حسین کو برا کہا، حضرت فاطمہ کو گالی دی ہو، امام احمد بن حنبل کا کوئی پیروکار 1400 سال میں بتاؤ، نام لے کر تو بتاؤ۔ کہ شیعہ کہتے ہیں ہماری عقیدت کی جگہ علی ہے، اہل سنت وال جماعت کا کیا عقیدہ ہے؟ کہ علی شیر یزدان، علی شیر ہے، توجہ نہیں کر، اہل سنت کا عقیدہ کہ علی شیر، علی شیر یزدان، علی فاتح خیبر ہے، علی صاحب ذوالفقار ہے، علی عظمتوں کا امین ہے، علی رفعتوں کا امین ہے، علی بلندیوں کا امین ہے، علی علم والا، علی تقوی والا، علی ورا والا، علی للہیت والا، علی علی علم نحو کے بانی، علی علم صرف کے بانی، علی بلاغت کے بانی، علی فصاحت کے بانی، علی پیغمبر کے ساتھ 27 میں سے 26 جنگوں میں شہید، علی پیغمبر کے گھر پر روش پانے والا، علی مسجد میں شہید ہونے والا، علی کعبے میں پیدا ہونے والا۔ میں تسلیم کرتا ہوں، شیر خدا کی عظمتوں کو مانتا ہوں، شیر خدا کی بلندیوں کو مانتا ہوں، اور اتنا اونچا مانتا ہوں کہ علم میں علی کا مقام اونچا، عظمت میں علی کا مقام اونچا، بلندی میں علی کا مقام اونچا، مرتبے میں علی کا مقام اونچا۔ پیغمبر کی بیٹی کے شوہر ہو، نبی کے نواسوں کے باپ ہو، پیغمبر کے رشتے دار ہو، نبی کے گھر میں پلنے والے ہو، پیغمبر سے بشارت سے لینے والے ہو، اتنا بڑا علی میں اس کو مانتا ہوں، اتنے بڑے علی کو سلام کرتا ہوں۔ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں اس علی کو بڑا مانوں، لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ اس وہی علی جس علی کو میں نے صاحب ذوالفقار کہا، فاتح خیبر کہا، جس کو علم کا بانی کہا، علم صرف کا بانی،
بانی، ناب کا بانی، چھبی امور کا بانی کہا۔ اسی علی کو میں دیکھتا ہوں کہ اتنا بڑا عالم ہو کر، اتنا بڑا عالم ہو کر، اتنی بڑی نیند رات کو شبد باری کرنے والا، اتنے فیصلے کرنے والا، اتنی فصاحت والا، اتنی شاعری والا، اتنے ادب والا۔ جب میں اسی علی کو دیکھتا ہوں تو وہ تو پھر ہاتھ مانگ کر صدیق کے پیچھے کھڑا ہے، وہ تو ہاتھ مانگ کر فولر کے پیچھے کھڑا ہے، وہ علی تو ہاتھ مانگ کر عثمان کے پیچھے کھڑا ہے۔ تو میرے دل نے کہا کہ اس علی کی تابے داری تبھی ہوگی جب اس کے پیچھے یہ کھڑا ہے تو بھی اسی کے پیچھے کھڑا ہے۔
کیا
میرے بھائیو، علی المرتضیٰ عظمتوں کے امین ہے۔ میری بات سمجھ میں آپ کو آ رہی ہے؟ کون تو کریں آ رہی ہے کون؟ نہیں آپ کی توجہ نہیں ہے شاید، بجلی کی طرف توجہ ہے آپ کو آواز آ رہی ہے؟ نہیں تو میری طرف تھوڑا غور سمجھ کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو جو شخص مانتا اسے یہ تو مان لینا چاہیے کہ علی کے امام کو بھی مان لو، علی کے پیشوا کو بھی مان لو، علی کے مقتدا کو بھی مان لو، علی کے خلیفہ کو بھی مان لو۔ چلو خلیفہ کو بغیر واسطے کے نہ مانو، علی کے واسطے سے مان لو۔ ابو بکر کو اسی لیے مان لو کہ اس کو علی نے مانا، عمر کو اسی لیے مان لو کہ اس کو علی نے مانا، عثمان کو اسی لیے مانو کہ اس نے اس کو علی نے مانا رضی اللہ۔ تو علی المرتضیٰ کے واسطے سے مانا، ٹھیک ہے؟ یہ بیٹھ گیا کیا کرتے علی المرتضیٰ کے واسطے سے ابو بکر کو مانو۔ تو میں ایک بات شیعہ سے کہنا چاہتا ہوں، شیعہ تمہیں اعتراض کہ سپاہ صحابہ تمہارے خلاف نعرے لگا تھا، کبھی یہ بھی سوچا کہ یہ نعرے کیوں لگا تھا؟ کبھی پوچھا بھی ہے آپ نے کہ نعرہ کیوں لگایا تھا؟ کیا لگا ہے تو کیا ہو گیا؟ آج سے 12-13 سال پہلے تو شیعہ تھے، اس وقت یہ نعرے نہیں لگتے تھے، آج کیوں لگتے؟ شیعہ 1400 سال سے آ رہا ہے، اس وقت یہ نعرے نہیں لگاتے تھے، آج کیوں لگاتے ہیں؟ کبھی پوچھا بھی ہے؟ پوچھو تو صحیح۔ یہ کوئی دیوانے تو لوگ نہیں ہے، یہ کوئی اور مخلوق تو نہیں ہے، یہ کوئی پاگل تو نہیں ہو گئے کہ آج بازاروں اور چوکوں میں تمہارے خلاف نعرے لگتے ہیں؟ کیوں لگتے ہیں؟ کبھی غور تو کیا ہوتا ہے؟ میرے بھائی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ 24 سال تک، کتنے سال تک؟ 24 سال تک حضرت علی نے ابو بکر صدیق کے پیچھے، فاروق اعظم کے پیچھے، عثمان غنی کے پیچھے 24 سال تک نماز پڑھی، پڑھی یا نہیں پڑھی؟ بتاؤ شیعہ تم بتاؤ، پڑھی یا نہیں پڑھی؟ خیر ذرا میں شیعہ سے سوال کرتا ہوں، شیعہ تم فیصلہ کرو کہ 24 سال تک علی المرتضیٰ نے، حضرت حسن نے، حضرت حسین نے ابو بکر عمر عثمان کے پیچھے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ شیعہ کہیں گے کہ پڑھی ہے لیکن اوپر سے پڑھی ہے، مانا ہے لیکن اوپر سے مانا ہے، اندر سے نہیں مانا۔ میں کہتا ہوں چلو مان لیتا ہوں تمہاری بات، تم بھی اوپر سے ہی مان لو۔ مان علی نے تو اوپر سے مان لیا بتاؤ تمہارے، اور تم نے تو اوپر سے بھی صدیق کو نہیں مانا، تم نے تو اوپر سے بھی فاروق کو نہیں مانا، تم نے تو اوپر سے بھی عثمان کو نہیں مانا، بلکہ ان کے کفر پر، ان کو کافر کہنے پر کتابیں لکھ دی۔ یہ نہیں سوچا کہ ابو بکر کو اگر کافر کہیں گے تو علی المرتضیٰ کی نمازوں کا کیا بنے گا، عمر کی نمازوں کا کیا بنے گا، عثمان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ 2 سال 3 مہینے 10 دن تک ابو بکر کے پیچھے علی نے اور سارے خاندان نبوت میں نماز پڑھی، 10 سال 6 مہینے 10 دن تک فاروق اعظم کے پیچھے نماز پڑھی، 12 دن کم 12 سال تک حضرت عثمان کے پیچھے نماز پڑھی، اور یزید کے ہاتھ پر پیغمبر کے نواسے کا بیعت نہ کرنا اس بات کی دلیل تھی کہ صدیق سچا تھا، عمر سچا تھا، عثمان سچا تھا۔ یہ دلیل ہے کہ پیغمبر کا نواسا یزید کو غلط سمجھتا ہے، جس کو غلط سمجھتا ہے اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنا۔ اس کے مقابلے میں آتا ہے. مجھے بتاؤ اگر یزید کیا کہتے ہو یزید کے ہاتھ پر نواس رسول کا بیعت نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے. یزید کے ہاتھ پر نواس رسول کا بیعت نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ صدیق سچا تھا. صدیق ہے توجہ آپ کی میری طرف. یزید کے ہے توجہ. یزید کے ہاتھ پر نواس رسول کا بیعت نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ صدیق سچا تھا. تو صدیق یزید کے ہاتھ پر حسن کا بیعت نہ کرنا حسین کا بیعت نہ کرنا خاندان نبوت کا بیعت نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ فاروق اعظم سچا تھا عثمان غنی سچا تھا معاویہ بن ابو سفیان سچا تھا. اس لیے حسین نواز کا رسول یزید کا مقابلہ کر سکتے ہیں کہ جناب یزید غلط ہے میں بیعت نہیں کرتا. مجھے بتاؤ نواز کا رسول کا والد امیر مرتضیٰ اگر صدیق کو غلط سمجھتا مقابلہ کیوں نہ کرتا, عمر کو غلط سمجھتا مقابلہ کیوں نہ کرتا, عثمان کو غلط سمجھتا مقابلہ کیوں نہ کرتا. نواز کا رسول جس کو غلط سمجھے برمنا اس سے اختلاف کرے اور امیر جس کو غلط سمجھے اس کے پیچھے نمازیں کیسے پڑھے اس کو امام کیسے مانے مقتدا کیسے مانے. اس کا جواب دو شیعہ اسی ایک سوال کا جواب تم ساری شیعت مل کر بھی نہیں دے سکتے ہو. یزید کون تھا اس سے بحث نہیں ہے. مجھے ایک آدمی نے پوچھا کہ آپ نے یزید کی بڑی تعریف کی. میں نے کہا جب سے ہوش سنبھالا ہے آج تک یزید کی تعریف کی ہو یزید کی وکالت کی ہو اس انداز میں اس پر لعنت ہے. جب سے ہوش سنبھالا ہے جب سے ہوش سنبھالا ہے یزید کی تعریف کی ہو اس پر لعنت ہے. کیوں نہیں تعریف کرتا؟ اس لیے نہیں کرتا کہ یزید صحابی نہیں ہے. میں تو چوکیدار صحابہ تھا.
عظمت صحابہ عظمت
کوئی شخص میرے خلاف دہشت کا الزام لگا کر آگ نکالے کوئی شخص میرے خلاف تخریب کاری کا الزام لگا کر آگ نکالے کوئی شخص یزید کا حامی کہہ کر آگ نکالے تم جو نکالنا چاہتے ہو آگ نکالو. فیصلہ صدیق کی عدالت میں ہوگا فیصلہ عمر کی عدالت میں ہوگا فیصلہ عثمان کی عدالت میں ہوگا فیصلہ محمد مصطفیٰ کی عدالت میں ہوگا. ہم کوئی لیڈر نہیں تھے ہم کوئی سربراہ نہیں تھے ہم کوئی چوکی نہ تھے ہم کو سپاہی تھے ہم کو چوکیدار تھے. اور سپاہیوں کا کام نوکری کرنا ہے چاکری کرنا ہے. کوئی برا کہے تب بھی نوکری کریں گے کوئی گالی دے تب بھی نوکری کریں گے کوئی گٹکار دے تب بھی نوکری کریں. اور سپاہی مر جاتے ہیں سپاہی لاشیں سپاہیوں کی بکھرتی ہے. ہم سپاہی ہیں جس کے سپاہی ہیں اس پر مرنا عبادت سمجھتے ہیں. مجھے بتاؤ چوبیس سال تک حضرت علی نے جن کے پیچھے نمازیں پڑھی تم ان کو گالی دیتے ہو حضرت علی کی نمازوں کا کیا بنے گا, حضرت حسن کی نمازوں کا کیا بنے گا, حضرت حسین کی نمازوں کا کیا بنے گا, بتاؤ تو کیا بنے گا. تم گریبان نہیں ڈال کر دیکھو کہ تم ابو بکر کو جب گالی دیتے ہو تو کبھی سوچا کہ اس گالی سے شیر خدا کا امیج کم ہوتا ہے یا بڑھتا ہے؟ یہ سوچو تو فاروق اعظم کو گالی دیتے اور یہ نہیں سوچتے ہو کہ فاروق اعظم کے پیچھے دس سال تک شیر خدا ہاتھ باندھ کر کھڑا رہا. یہ نہیں سوچتے آج جہنم کے اس شہر میں میں چیلنج کرتا ہوں شیعہ کو، اس علاقہ کی سیرت، اس علاقے کا راستہ، چونکہ بڑی اس کو تکلیف ہے، بڑی تکلیف کہ یہاں سفارش صحابہ کا جلسہ کیوں ہو رہا ہے، ضیاء الرحمان فاروقی یہاں کیوں آئے، یہ تکلیف ہے لوگوں کو. تو میں نے اپنی تقریب جتنی کی ہے کسی کو گالی دی؟ میں نے شیعہ سے سوال کیا ہے کہ شیعہ تم بتاؤ، ابو بکر عمر عثمان کے پیچھے نماز پڑھی ہے شیر خدا نے؟ پڑھی ہے، ٹھیک ہے. شیعہ کہتے نہیں جی، ٹھیک ہے پڑھی تو ہے، اوپر سے پڑھی ہے اندر سے نہیں پڑھی. چلو تم اوپر سے مان لو ابو بکر کو، اندر سے نہ مانو. اوپر سے عمر کو مان لو، اندر سے نہ مانو. عثمان کو اوپر سے مان لو، اندر سے نہ مانو. نہ مانو کوئی بات نہیں. اور یہ نعرے لگا علی کا پہلا نمبر، وہ پہلا نمبر کیسے؟ علی تو خود اپنی مرضی سے چوتھے نمبر پر آئے.
کیا
علی اپنی مرضی سے آئے یا نہیں آئے؟ علی اپنی مرضی سے کتنے نمبر پر آئے؟ اور اس میں ان کی مرضی شامل تھی، ان کی تو مرضی شامل تھی. تم آئے کہاں سے ہو؟ تم کہاں سے آئے؟ تمہارا کیا تعلق؟ ان کی تو مرضی شامل تھی. میں یہاں جیل میں آیا ہے تو بچوں میری طرف، میں یہاں جیل میں کھڑا اور آپ کے ہاں یہاں چوک میں جلسہ کرا. اگر کسی شیعہ کو تکلیف ہو میرے آنے کا، وہ یہ کہہ سکتا کہ فاروقی کو یہاں آنا نہیں چاہیے تھا، فاروقی کو یہاں آنا
نہیں چاہیے تھا.
لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ فاروقی آیا نہیں، یہ نہیں کہہ سکتا کہ فاروقی آیا، کیونکہ میں آ چکا ہوں، میں آ میرا آنا واقع ہو چکا، میرے آنے کو چشم فلک دیکھ چکی، میرا آنا حقیقت بن چکا، میں آ گیا. اب اگر کسی کو تکلیف تو میرے آنے پر اشک بہا سکتا، ماتم کر سکتا، سینہ کوٹ سکتا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ فاروقی آیا نہیں. وہ یہ کہہ سکتا ہے اسے آنا نہیں چاہیے تھا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ آیا نہیں. رسول اللہ کے بعد ابو بکر پہلے نمبر پر آ چکا. جس کو تکلیف ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ کیوں آیا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ آیا نہیں.
کیا بات،
یہ نہیں کہہ سکتا کہ آیا، وہ آ چکا. تجھے نہیں منظور تھا تب بھی آیا، تو روتا رہا تب بھی آیا، تو نے اشک بہایا تب بھی آیا، تو چیختا رہا تب بھی آیا، اور ابو بکر کے آنے پر چشم فلک دیکھ چکی ہے اور علی المرتضیٰ مان چکا.
امام اکبر سیدنا صدیق اکبر، امام اکبر سیدنا صدیق اکبر.
اگر تمہیں تکلیف ہے تو تم رولو کہ کیوں آیا، فاروق اعظم دوسرے نمبر پر کیوں آیا، عثمان تیسرے پر کیوں آیا، یہ کیوں کہتے ہیں کہ آیا نہیں، وہ تو آ چکے ہیں اور ان کا آنا حقیقت بن چکا. بن چکا ہے یا نہیں؟ بلند آواز سے بن چکا ہے یا نہیں؟ میرے بھائیوں، ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی چاروں خلفاء کی جو خلافت، یہ پیغمبر کے اشاروں سے بھی ثابت ہے. اشاروں سے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ زمانوں میں میرا ہے، زمانوں میں میرا زمانہ سب سے بہتر ہے. اور عربی میں میرا زمانے کا معنی ہے قرنی، قرن عربی کا لفظ ہے، قاف را نون. قرن سین کو بھی کہتے ہیں، قرن مشرق و مغرب کو بھی کہتے ہیں، مشرق کو بھی کہتے ہیں، اور قرن زمانے کو بھی کہتے ہیں. تو یہاں فرمایا خیر القرون قرنی، کہ ساری دنیا کے زمانوں میں میرا زمانہ، میرا لفظ ہے قرنی. لفظ کیا ہے؟
قرنی.
قرنی کا کیا معنی؟ میرا زمانہ. اور میرا زمانے کا لفظ اتنا جامع ہے، توجہ کریں، میرا زمانہ یہ لفظ اتنا جامع ہے کہ چار خلفاء اس لفظ قرنی سے ثابت ہو رہے ہیں. قرنی کاف، صدیق کا آخری لفظ کاف ہے قرنی، اور عمر کا آخری لفظ را ہے قرنی، عثمان کا آخری لفظ نون ہے، علی کا آخری لفظ یا ہے،
کرنے کاف را نون اور یا کرنے میرا زمانہ، یعنی میرا وہ زمانہ ہے جو صدیق کا ہے، عمر کا ہے، عثمان کا ہے، علی کا ہے. اس لفظ میں بتا دیا کہ یہ میرا زمانہ. شیعہ فیصلہ تم نے کرنا کہ حضرت علی اور خاندان نبوت میں توجہ کرے، حضرت علی اور خاندان نبوت جن کو امام مانا تم ان کو کیوں نہیں مانتے، جن کو مقتدا مانا تم ان کو کیوں نہیں مانتے، جن کو پیشوا مانا تم ان کو کیوں نہیں مانتے، بلکہ ہم تو یہ بھی کہتے ہیں، اور شیعہ کی کتاب کشف الغمہ میں، مسلمانوں کی کتاب ترمذی شریف میں موجود ہے کہ فاطمہ الزہرا کا جنازہ جب مسجد نبوی کے باہر رکھا گیا، صدیق اکبر کے خلافت کا زمانہ تھا، ابو بکر صدیق نے فرمایا علی جنازہ آپ پڑھائے، تو علی المرتضیٰ نے فرمایا جنازہ آپ پڑھائے، کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، حضور نے فرمایا لا ينبغي لقوم فيهم ابا بکر ان يؤمهم غيره، کہ کسی قوم کے لیے جائز نہیں کہ اس میں ابو بکر موجود ہو اور مصلی پر کوئی اور آدمی کھڑا ہو. چنانچہ فاطمہ الزہرا کا جنازہ صدیق اکبر نے پڑھا. کس نے پڑھا؟ شیعہ کہتے ہیں دھکے دیے، ابو بکر نے دھکا دیا. میں کہتا ہوں کہ علی المرتضیٰ کے پاس ذوالفقار تھی تلوار، ذوالفقار ہے جو جنگ احد میں رسول اللہ نے حضرت علی کو دی تھی، یہ ذوالفقار حیدری تھی. اور شیعہ کا عقیدہ کہ ذوالفقار حیدری وہ تلوار کہ اوپر اٹھتی تھی تو سات آسمان چیر دیتی تھی، نیچے جاتی تھی تو ساتیں زمینیں چیر دیتی تھی. تو میں کہتا ہوں کہ اگر فاطمہ کو دھکا صدیق نے دیا تھا تو اس وقت یہ تلوار کہاں تھی، اس وقت یہ بہادری کہاں تھی؟ تو فاطمہ کو دھکا صدیق نے دیا ہو اور تلوار بھی ایسی ہو، اور بعد میں جب جنازے کا وقت آیا تو اسی ابو بکر کو حسن نے مسلح پہ کھڑا کر دیا، حسین نے مسلح پہ کھڑا کر دیا، علی نے مسلح پہ کھڑا کر دیا. شیعہ 24 سال تک علی المرتضیٰ ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھتے رہے، عمر کے پیچھے نماز پڑھتے رہے، عثمان کے پیچھے نماز پڑھتے رہے، اور بعد میں حضرت علی المرتضیٰ کے بعد حضرت حسن اور حسین نے 19 سال تک سیدنا معاویہ بن ابو سفیان کو اپنا امام مانا، اپنا مقتدا مانا، اپنا پیشوا مانا، اپنا رہنما مانا. سوال میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس کو امام علی مانے اس کو تم کافر کہو، جس کو امام حسین مانے اس کو تم کافر کہتے ہو، تو بتاؤ تم کس نسل سے ہو؟ تمہاری نسل کیا؟ تمہارا شجرہ نسل کیا؟ تمہارا تعارف کیا؟ میں تمہارا تعارف خود بھی کروا سکتا ہوں، میں تمہارے شجرے تک پہنچ چکا ہوں، اور مولانا حق نواز اس گھر تک پہنچے تھے جہاں سے تم نکلے تھے، لیکن آج کیونکہ یہاں ہمارا پہلا جلسہ، میں پہلے جلسے میں اپنا موقف پیش کروں، پہلے جلسے میں اپنی بات کروں گا، اگلے جلسے میں تمہاری بات کروں گا. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں سمجھ میں آ رہی؟ شیعوں مجھے یہ بتاؤ کہ 1400 سال ہو گئے، 1400 سال میں میں نے تمہیں چیلنج کیا کہ ایک سنی عالم بتاؤ 1400 سال میں، ایک سنی عالم جس نے حضرت علی کو گالی دی، حضرت علی کے خلاف کتاب لکھی ہے، حضرت حسن کے خلاف کتاب لکھی ہے، حضرت حسین کے خلاف کتاب لکھی، 1400 سال گزرا. اہل سنت کے 7 فرقے حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی، بریلوی، دیوبندی، آل حدیث، کتنے فرقے؟ 7 فرقے. اور اہل سنت کے 7 مکاتب فکر میں ایک سنی عالم جس نے حضرت علی کے خلاف کتاب لکھی ہو، بتاؤ اگر نکل آئے میں مانوں گا کہ جھگڑا ہم نے کیا، لڑائی ہم نے کی. شیو تم کہتے ہو کہ علی المرتضیٰ ہمارے امام ہیں، ٹھیک ہے، تم کہتے ہو امام ہے، میں کہتا ہوں جو ابو بکر کو گالی دیتا ہے اس پر بھی لعنت واجب ہے، اور جو علی کو گالی دیتا ہے اس پر بھی لعنت واجب ہے. میرا یہ چیز جب میرا یہ عقیدہ تو لڑائی میری طرف سے کیسے ہوگی، جھگڑا میری طرف سے کیسے ہوگا؟ میں کہتا ہوں جو فاروق اعظم کو برا کہتا ہے وہ بھی جہنمی ہے، اور جو حضرت حسین کو برا کہتا ہے وہ بھی جہنمی ہے، لڑائی کیسے ہوگی؟ جس کو شیعہ اپنی عقیدت کا مرکز سمجھتے ہیں، میں اس کی محبت کو آنکھوں سے لگاتا ہوں، میں اس کی محبت کا اظہار کرتا ہوں، میں اس کی محبت کو ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں، میں اس کی محبت کو ایمان سمجھتا ہوں، تو شیعہ جو تمہاری عقیدت کے مراکز ہیں تمہارے دعوے کے مطابق، میں تو اس سے عقیدت رکھتا ہوں، تو جھگڑا میری طرف سے کیسے ہوگا؟ اب آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جھگڑا کیسے ہوتا ہے۔ صحابہ کی طرح 144,000 ہے، 144,000 صحابہ میں، تمہارا عقیدہ ہے کہ صرف 4 سچے تھے، تمہارا عقیدہ ہے صرف 4 مسلمان تھے، تمہارا عقیدہ ہے کہ صرف 4 ہی صحیح تھے، باقی کافر تھے، باقی منافق تھے، باقی شیطان تھے۔ میں نے تو علی المرتضیٰ حسن حسین کو اپنی عقیدت کا مرکز کہہ دیا، تم نے میرے اماموں کو کافر کہہ دیا، میرے اماموں کو شیطان کہہ دیا، میرے اماموں کو برا کہہ دیا، میرے اماموں کو منافق کہہ دیا۔ جب جھگڑے کا آغاز کیا تم نے ہے ہم سے کیوں لڑتا ہے، جھگڑے کا آغاز جب کیا تم نے ہے ہم سے کیوں ٹکراتا ہے؟ آؤ کسی عدالت میں آؤ، کسی جوری میں آؤ، کسی محکمے میں آؤ، کسی مقدمے میں آؤ، تاریخ کی روشنی میں ثابت کرو کہ میں نے کہاں جھگڑا کیا، میں نے کہاں لڑائی کی۔ لڑائی تجھ سے آئی ہے، جھگڑا تجھ سے آیا ہے، فساد تجھ سے آیا ہے۔ تم نے میرے باپ ابو بکر کو جب کافر کہا تو میں لڑنے پہ آ گیا، میری ماں عائشہ کو طائفہ کہا میں لڑنے پہ آ گیا، میرے باپ تاریخ کو گالی دی میں لڑنے پہ آ گیا، اور میں تو اپنے باپ کی عزت کے لیے لڑتا ہوں۔ باپ کی عزت کے لیے لڑنا دہشت نہیں ہے۔
میرے بھائی
اگر حضرت فاروق اعظم شیعہ کی طرف سے کافر لکھا جائے تو جھگڑا کس کی طرف سے ہوا؟ اگر فاروق اعظم کو عثمان غنی، علی المرتضیٰ اور ابو بکر صدیق صحابہ کرام کی پوری جماعت اگر برا کہا جائے شیعہ کی طرف سے تو جھگڑا کس کی طرف سے ہوا؟ لڑائی کس کی طرف سے ہو؟ تو مجھے کیسے دہشت گرد کہتے، مجھے کیسے برا برائی سے یاد کرتے؟ دو آدمی پاکستان کی 44 سالہ تاریخ میں دو آدمی ایسے آئے، ایک محمود احمد عباسی، ایک محمود احمد عباسی اور ایک کراچی کا نذیر اللہ شاہ کا۔ دو آدمی، محمود عباسی نے کتاب لکھی خلافت معاویہ و یزید، میں اس کتاب کو اسلامی نقطہ نظر سے الحاد کا ٹوکرا کرتا ہوں، میں اس کتاب کو حضرت علی المرتضیٰ کی توہین سمجھتا ہوں۔ دوسرا آدمی نذیر اللہ شاہ کا، جس نے کتاب لکھی سوائے علی، میں اس مصنف کا کروڑ مرتبہ لاما، اس نے حضرت علی کو گالی دی۔ اور میرے بھائیوں میری بات پہ غور کرو، دو آدمی آئے 1400 سال 44 سالہ میں، پاکستان کی 44 سالہ تاریخ میں دو آدمی، محمود احمد عباس جس کی ایک کتاب سے حضرت علی کی توہین نکل گئی، اور دوسری کتاب نذیر اللہ شاہ کا جس کی کتاب سے حضرت علی کی توہین نکلتی ہے، کوئی مستند سنی عالم، بریلوی، دیوبندی، آل حدیث ایسا بتاؤ جس نے ان دونوں کی تعریف کی؟ کوئی مستند سنی عالم بتاؤ جس نے ان دونوں آدمیوں کی تعریف کی ہو؟ محمود احمد عباسی کی کتاب کو مردود قرار دیا ہے علماء نے، شمائل علی لکھنے والے مصنف نذیر اللہ شاکر کو مردود قرار دیا بریلیوں نے، آل حدیثوں نے، دیوبندیوں نے۔ ایک بھی آدمی ایسا نہیں ہے جس نے حضرت علی کی توہین پر مشتمل کتاب کی تائید کی ہو۔ شیو میں تو علی کے خلاف لکھنے والے آدمی کو اپنے دائرے سے خارج کرتا ہوں۔ بتا ابو بکر کو جس نے کہا کہا تو نے اس میں سے کس کو خارج کیا؟ فاروق اعظم کو جنہوں نے کافر لکھا ان میں سے تم نے کس کو خارج کیا؟ عثمان غنی کو جنہوں نے کافر لکھا ان میں سے تم نے کس کو خارج کیا؟ بتاؤ کیا عقیدہ ہے تمہارا، تم کیا کہتے ہو؟ لڑائی ہماری طرف سے کیسے ہے؟ میرے بھائی 1400 سالہ تاریخ میں کوئی سنی
سال حضرت علی کے خلاف ہے، 1400 سالہ تاریخ میں کوئی سنی عالم حضرت علی کے خلاف، حضرت حسنین کے خلاف کوئی سنی عالم کتاب نہیں لکھتا، اور صرف پاکستان کی 44 سالہ تاریخ میں شیعہ نے 350 کتابیں رسول اللہ کے صحابہ کے خلاف لکھی. کتنی کتابیں؟ اب مجھے بتاؤ جھگڑے کا آغاز کس نے کیا، لڑائی کا آغاز کس نے کیا؟ شیعہ نے. آج تمہیں کافر کہتا ہوں تمہیں تکلیف ہوتی ہے، اور تم نے میرے باپ ابو بکر کو کافر کہا، تم نے میرے باپ عمر کو کافر کہا، تم نے میرے باپ عثمان کو کافر کہا. اگر اپنے آبائے اجداد کی عزت و ناموس کے لیے میں ریئیکشن کے طور پر تمہیں کافر کہتا ہوں، رد عمل کے طور پر تمہیں کافر کہتا ہوں، تمہیں تکلیف ہوتی ہے، تمہیں تم چیز جبی ہو جاتے ہو. ڈی سی صاحب بھی کہتے ہیں کہ شیعہ کو کچھ نہ کہو، ایس پی صاحب بھی کہتے ہیں شیعہ کو کچھ نہ کہو، اور اے سی صاحب بھی کہتے ہیں شیعہ کو کچھ نہ کہو، ڈی ایس پی صاحب بھی کہتے ہیں شیعہ کو کچھ نہ کہو، شہر کے دانشور کہتے ہیں شیعہ کو کچھ نہ کہو، محرم آ رہا ہے شیعہ کو کچھ نہ کہو، امن قائم رکھنا ہے محرم آ رہا ہے شیعہ کو کچھ نہ کہو. ہائے شیعہ کو کچھ نہ کہو، ابو بکر کو جب کافر کہا تم نے روکا نہیں، عمر کو کافر کہا تم نے روکا نہیں، عثمان کو کافر کہا تم نے روکا نہیں، شیعہ کے کفر پر تم روتے ہو، اور ابو بکر کو کافر لکھا گیا تم کہو تو گئے تھے، عمر کو کافر کہا گیا تم کہو تو گئے تھے، عثمان کو بدکماس لکھا گیا کہاں تو گئے تھے. سپاہی صحابہ کی تاریخ رد عمل کا نام ہے، سپاہی صحابہ کی تاریخ ریئیکشن کا نام ہے. اس ملک میں ابو بکر کو جب کافر کہا جائے گا تو جس نے کافر لکھا اس کو کافر کافر کہا جائے گا، بدماش کہا جائے گا، شیطان کہا جائے گا. جس نے عمر کا اس کو کافر لکھا اس کو کافر کہا جائے گا. اس کے راستے میں فوجی آئے ٹکرا جائیں گے، پولیس آئے ٹکرا جائیں گے، حکمران آئے ٹکرا جائیں گے. اسی راستے میں میرا چاہے گھٹ نواز کمر میں اتر گیا، بچے یتیم کرا کے بیوی کو بیوا کرا کے کمر میں اتر گیا. اسی راستے میں اشارہ کافی کمر میں اتر گیا. اسی راستے میں 50 جنازے اپنے ہاتھوں سے اٹھائے اور ان کو سپاہی صحابہ کے پرچم میں لپیٹ کر میں نے قبروں میں داخل کیا. اسی راستے میں مجھے سب سے سورج کی طرح یقین ہے کہ مجھے بھی شہید ہونا ہے، میرے بچوں نے یتیم ہونا ہے، میری بیوی نے بیوا ہونا ہے، میری داری نے خون آلود ہونا ہے. لیکن میں کسی کے لیے نہیں، تجربات کے لیے نہیں، محمد کے صحابہ کے لیے یہ سب کچھ کر دوں گا. میری کوئی بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ جھگڑا کس نے کیا؟ جھگڑے کا آغاز کس نے کیا؟ لڑائی کا آغاز کس نے کیا؟ اور میں اس کا ثبوت دلائل سے دینا چاہتا ہوں. توجہ کرو، آج سے 8 مہینے پہلے، 8 مہینے پہلے وزیر اعظم پاکستان نے فیصلہ کیا کہ سپاہی صحابہ پر پابندی لگا دی جائے. آپ کو بھی شاید علم ہو، اخبارات میں آیا تھا اور ہمیں حکومت کی ایجنسیوں نے بتا دیا تھا کہ سپاہی صحابہ پر پابندی لگ رہی ہے. ہمیں یہ بتایا، ہم نے سپاہی صحابہ کا نیا نام بھی رکھ لیا تھا، پرچم بھی نیا بنا لیا تھا، نئی قیادت کا فیصلہ بھی کر لیا تھا، نیا دفتر بھی بن گیا تھا. اور میں نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ سپاہی صحابہ پر پابندی لگاؤ گے تو زمین دوز تاریخ شروع ہوگی، سپاہی صحابہ پر پابندی لگاؤ گے تو 10 گنا زیادہ کام ہوگا. جب یہ اعلان آیا اخباروں میں، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جس میٹنگ میں فیصلہ ہونا تھا چاروں وزرائے اعلیٰ اس میں موجود تھے اسلام آباد میں، اس میں ایک افسر حکومت کا اعلیٰ افسر تھا، اس نے کہا وزیر اعظم صاحب سپاہی صحابہ پر پابندی لگاؤ گے تمہاری حکومت بھی پاکستان میں نہیں رہے. اس نے کہا کیسے نہیں؟ اس نے کہا آج جو لوگ سپاہی صحابہ کے مخالف ہیں سنیوں میں، جب پابندی لگاؤ گے یہ سارے ان کے ساتھ مل جائیں گے. تو ایسے حالات میں پابندی لگانا ہمارے حق میں تھا یا نہیں تھا؟ یہ حکومت کی رپورٹ تھی. لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا پھر کیا کریں؟ تو فیصلہ ہوا کہ ایک اجلاس بلایا جائے. اس اجلاس میں شیعہ لیڈروں کو ملائیں اور سپاہ صحابہ کے لیڈروں کو ملائیں، اس میں بریلوی بھی ہوں، دیوبندی بھی ہوں، آل حدیث بھی ہوں، سارے نمائندے. چنانچہ 28 ستمبر 1991 کو گورنر ہاؤس لاہور میں اس کا پہلا اجلاس، وہ اجلاس وزیر اعظم کی صدارت میں تھا. اس اجلاس میں تمام شیعہ گروپوں کی نمائندگی سوائے ایک کے. اس اجلاس میں بریلوی، دیوبندی، آل حدیث کے بڑے بڑے نمائندے. سوال یہ تھا کہ تم شیعہ کو کافر کیوں کہتے؟ یہ سوال مولانا ضیاء القاسمی صاحب نے سمایا کہ تم کہتے فرقہ واریت نہیں پھیلنی چاہیے. ٹھیک ہے، جو صحابہ کی گستاخی کرے اس کے لیے سزائے موت کا اعلان کرو. ہمارا مطالبہ، وہاں پر ایک شیعہ بیٹھا تھا، اس نے کہا مجھے یہ مطالبہ منظور ہے. اس نے یہ مطالبہ منظور کیا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ زبانی طور پر تو تکیہ چل سکتا ہے، تحریر میں نہیں چل سکتا. وہاں تو تحریری بات ہو رہی تھی، تحریری معاہدہ ہونا تھا. بات ہو گئی. آخر میں جب میری باری آئی تو میں نے اس کا سائنٹیفک جواب دینے کے لیے خمینی کی کتاب کشف اسرار اور غلام حسین نجفی کی کتاب تحفہ حنفیہ وزیر اعظم کے سامنے پیش کی. میں نے کہا یہ ہے وہ کتاب، اور وہ کتاب آج جہلم کے اس چوک میں بھی میں آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں. یہ ہے کتاب، کتاب کا نام ہے کشف اسرار. یہ کتاب، اس کتاب کے مصنف کا نام ہے خمینی، اس کے ٹائٹل پر خمینی کا ایک فوٹو ہے، اور یہ کتاب ایران کی چھپی ہوئی ہے. کہاں کی چھپی ہوئی؟ یہ کتاب میں نے وزیر اعظم کے سامنے پیش کی، تو وزیر اعظم نے کتاب کے مندرجات سنے، کانوں کو ہاتھ لگا دیا. میں نے کہا جناب اتنی بات پر کانوں کو ہاتھ لگاتے؟ دوسری کتاب تحفہ حنفیہ میں نے پیش کی، تحفہ حنفیہ غلام حسین نجفی ملون لاہور کا جامعہ المنتظر کا مصنف، اس ملون نے تحفہ حنفیہ کے 250 صفحے پر یہ تحریر کیا علیہ السلام کہ ابو بکر عمر عثمان کا نام انسان اپنی شرمگاہ پر لکھ کر اب بیوی کے پاس جائے. میرے بھائی، جس وقت یہ کتاب میں نے پیش کی آپ حیران ہوں گے کہ پورے مجمع میں علماء کی چیخیں نکل گئی. ابو بکر و عمر کے بارے میں یہ لفظ تو کوئی کافر عیسائی یہودی بھی نہیں لکھ سکا. مولانا دستار خان نیازی کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انہوں نے رو کر کہا اس کتے کو ہم جہنم رسید کریں گے. ایک آدمی نے کہا یہ تو انڈیا کی چھپی ہوئی کتاب نہ ہو، شیعہ اور مسلمانوں کو لڑانے کے لیے. میں نے کہا اس کتاب پر ایڈریس موجود ہے، اگر کسی ایڈریس پر 25 روپے کی یہ کتاب نہ ملے ایک گھنٹے کے اندر اندر ابھی لاہور میں، تو مجھے اسی جگہ پر گولی مار. شیعہ کا کتب خانہ لاہور میں موجود ہے، مصنف موجود ہے، جہاں کتاب مل رہی ہے کتب خانہ موجود. سپاہ صحابہ کو دہشت گرد کہنے والے ہوں، دہشت گرد ہوتے تو ایسا کوئی ملعون بھی زندہ اس دھرتی پر نہ بچتا. یہ یاد رکھ، یہ کتاب جب ہم نے پیش تو مولانا عبدالستار خان نیازی پریشان ہو گئے. میں نے شیعہ کی 110 کتابوں کے فوٹو اسٹیٹ پر مشتمل ایک تاریخی دستاویز وزیر اعظم کو پیش کی، جس میں پاکستان کی تازہ شیعہ کی 110 کتابوں کے فوٹو اسٹیٹ تھے، جس میں صحابہ کرام کو کافر، منافق، شیطان لکھا گیا، اور خمینی کے انقلاب کے بعد جو انقلاب 11 فروری 1979 کو آیا، اس انقلاب کے بعد پاکستان میں جو کتابیں چھپی 110 کتابیں، وہ ساری ہم نے وزیر اعظم کو پیش کی. میں نے کہا جناب آپ کو سپاہ صحابہ کا احتجاج نظر آتا ہے، آپ کو یہ کتابیں نہیں نظر آتی؟ تو وزیر اعظم نے پھر ایک کمیٹی بنائی، فرقہ واریت کے خاتمے کی کمیٹی. اس کمیٹی کا اجلاس 20 جنوری کو اسلام آباد میں بلایا گیا، 1992 20 جنوری کو ہم اس اجلاس میں گئے. میں نے شیعہ کی وہ ساری کتابیں اس اجلاس میں پھر پیش کی. مولانا دستار خان نیازی کی قیادت میں وہ کمیٹی تھی، اس میں بھی شیعہ کے کئی نمائندے آئے. ہمارے اس موقف کو اس کمیٹی نے تسلیم کیا اور یہ فیصلہ سفارش کے طور پر لکھا کہ صحابہ کی آئندہ جو بھی گستاخی کرے اس کے لیے سزائے موت مقرر کرتا. یہ فیصلہ اس کمیٹی نے کیا, سفارشات مرتب کی اور وہ سفارشات وزیر اعظم کو بھیج دی کہ قانون بنے. اب سپاہی صحابہ انہیں سفارشات کو آگے لے کر اسمبلی میں اپنی آواز اٹھائے. انصاف اٹھانی چاہیے یا نہیں؟ آپ اس کے حق میں ہیں. ایک بات میں کہتا ہوں شیعہ, شیعوں تم بتاؤ کہ وزیر اعظم کے سامنے یہ سوال آیا کہ تم شیعہ کو کافر کہتے کیوں کہتے؟ یہ اس پاکستان میں تو سب لوگ اکٹھے رہے ہیں, تم ان کو کیوں کافر کہتے ہو؟ پہلے بھی تو شیعہ تھے, اب تم ان کو کافر کیوں کہتے ہو؟ تو یہ سوال ہمارے ساتھ تھا, ہم جواب دینے کے لیے وہاں گئے. ہم نے اس کی وجوہات بتائیں کہ جناب خمینی کے انقلاب کے بعد پاکستان میں خمینی کا لٹریچر آیا جس میں صحابہ کو کافر کہا گیا, اور اس خمینی کے پیسے سے پاکستان کے شیعہ نے صحابہ کو شیطان اور کافر لکھا. ہم نے یہ موقف جب پیش کیا تو ہمارے موقف کو بریلوی دیوبندی آل حدیث نے تسلیم کیا. اور اس کے بعد مجھے بتائیں کہ اس کمیٹی کے اندر اس وزیر اعظم کی میٹنگ میں ساجد نقوی کو بلایا گیا تھا. ساجد نقوی بلانے کے باوجود اس کمیٹی میں ہمارے مقابلے میں نہیں آیا, مقابلے میں کھڑا نہیں ہوا. اور اس کے بعد عبدالستار خانیازی نے اسلام آباد میں 20 جنوری کی کانفرنس میں ساجد نقوی کو بلایا, وہ وہاں بھی اس سوال کا جواب دینے نہیں آیا. اور اس کے بعد جامع فورم لاہور میں ایک مذاکرہ کرایا گیا فرقہ واریت کے خاتمے پر مشتمل خاتمے کی کمیٹی کے لیے, یا خاتمے پر غور کرنے کے لیے ایک مذاکرہ ہوا جامع فورم میں. ساجد نقوی کو جامع فورم میں بلایا گیا, وہاں بھی وہ ہمارے مقابلے میں نہیں آیا. پاکستان فورم میں ساجد نقوی کو پاکستان کے ایڈیٹر نے بلایا, وہاں بھی وہ نہیں آیا. سی او مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تم سچے ہوتے تمہارا باپ میرا جواب آ کر ضرور دیتا, تمہارا باپ میرے مقابلے میں ضرور آتا, تمہارا باپ میرے سوالوں کا جواب ضرور دیتا, اور اگر وہ سچا ہوتا وزیر اعظم کے سامنے آتا ہمیں جھوٹا ثابت کر دیتا, دلائل کے ساتھ کہہ دیتا کہ بھائی ہم تو فرقہ پرور نہیں ہے, اصل فسادی سپاہی صحابہ ہے, دہشت گرد سپاہی صحابہ ہے, اور جس کو دہشت گرد کہتے ہو وہ وزیر اعظم کے سامنے اپنا موقف منوائے, اور عبدالستار خانیازی کے سامنے بھی اپنا موقف منوائے, جنگ فورم میں بھی اپنا موقف منوائے, پاکستان فورم میں بھی اپنا موقف منوائے. اور تم مقابلے میں نہ آؤ پھر بھی امن پسند ہو, ہم مقابلے میں آئے ہم دلائل پیش کریں, پھر بھی تم ہمیں دہشت گرد کرو. آج پڑوسی نے کہا جیلن کے چوک میں ساجد نقوی کو پھر چیلنج کرتا ہوں کہ آؤ تم وزیر اعظم کے سامنے نہیں آئے, شاید اس لیے نہیں آئے کہ تم ٹی وی میں ہو, تم چاہتے ہو کہ وزیر اعظم کی ہماری سلا نہیں, نیازی کے سامنے نہیں آئے تو تم کہتے ہو کہ میں ٹی وی میں ہوں, میں نیازی کے ساتھ بائیکاٹ کرتا ہوں. چلو جنگ اخبار میں مقابلے میں آتے پاکستان فورم میں آ جاتے, نہیں آئے. آج میں تمہیں پھر چیلنج دیتا ہوں, سپریم کورٹ کے ججوں پر مشتمل ایک کمیٹی بناؤ, اس کمیٹی میں بتاؤ ملزم کے ضیاء الرحمان فاروقی کو بلاؤ کہ فاروقی ہمیں کافر کہتا ہے, فاروقی ہمیں اسلام کا دشمن کہتا ہے, فاروقی ہمیں اسلام کی خالص کہتا ہے. عدالت کے کٹہرے میں ججوں کے سامنے جس میں مکہ مدینہ یونیورسٹی کے نمائندے بھی ہو, مصر کے نمائندے بھی ہو, علماء بھی ہو, دانشور بھی ہو, پاکستان کے صحافی بھی ہو, میڈیا بھی ہو, مجھے وحدیت ملزم کے طلب کرو, چوک میں کھڑا کرو, عدالت لگاؤ, عدالت میں پوچھو کہ شیعہ کا کافر کیوں کہتے ہو؟ اگر میں خمینی کی کتابوں سے شیعہ کی کتابوں سے شیعہ کا کفر واضح نہ کر چھوڑوں, اسی عدالت میں مجھے گولی مار دو, تمہیں لینے کی ضرورت نہیں ہوگی, واضح کی ضرورت نہیں ہوگی, میں بھی ختم ہو جاؤں گا, میری جماعت بھی ختم ہو جائے گی. اور اگر تم یہ کام نہ کر سکو تو پھر خمینی کو قبر سے نکال کر آ جاؤ, تمہارے کفر کا اعلان ہو پائے. یہ میرے ہاتھ توجہ, اخبار کے نمائندوں آؤ, ایڈیٹروں آؤ, یہ کہنے والوں کے کسی کا دل نہ دکھاؤ آؤ, یہ کہنے والوں کہ مسلمانوں کسی کا دل نہ دکھاؤ آؤ, مسلمانوں کا دل نہ دکھے, نبوت کا دل دکھے, پیغمبر کا دل دکھے. یہ ہے میرے ہاتھ میں خمینی کی کتاب کشتے کا, پولیس والوں انتظامیہ والوں دانشوروں تم بھی مسلمان ہو, تم بھی سنی ہو, تمہیں بھی سنی ماں کا تم نے دودھ پیا ہے, تم بھی ابھی وقت ایسا کو مانتے ہو. آؤ ہماری کوئی جنگ ہے ذاتی, ہماری کوئی جداد کی جنگ ہے, ہمارے کسی پلاٹ پہ شیعہ نے قبضہ کر لیا, ہماری دولت پہ قبضہ کر لیا، آؤ ہماری کیا لڑائی ہے؟ یہ خمینی کی کتاب ہے، کشف اسرار، ٹائٹل کو دیکھو، میں پہلے بھی دکھا چکا ہوں، کتاب خمینی کی لکھی ہوئی ہے، کتاب کا نام کشف اسرار ہے، ایران کی چھپی ہوئی ہے، اس کتاب کے 107 صفحے پر خمینی کہتا ہے کہ میں ایسے رب کو رب تسلیم نہیں کرتا جس نے عثمان جیسے بدکماش آدمی کو خلیفہ بنا دیا۔ تم کہتے ہو ہمیں برا نہ کہا جائے، ہم یہ بات مان لیں گے، بتاؤ اس کتاب کا کیا کرو گے؟ بتاؤ اس کتاب کا کیا کرو گے؟ خمینی کے لٹریچر کا کیا کرو گے؟ خمینی نے اس کتاب کے 107 صفحے پہ رسول اللہ کے دوہرے دماغ کو، جیلم کے لوگوں جن کے گھروں میں تمہاری بیٹیاں ہوں وہ تو شریف کہلائیں، جن کے گھر میں رسول اللہ کی دو بیٹیاں ہوں اور ایک بیٹی فوت ہو جائے پھر دوسری بیٹی آئے وہ بھی فوت ہو جائے، نبی فرمائیں میری 40 بیٹیاں ہوتی میں عثمان باری باری تیرے نکاح میں دیتا جاتا، آئے جو تیرا داماد ہو وہ شریف کہلائے، جو رسول اللہ کا داماد ہو 1400 سال کے بعد وہ بدکماش کہلائے۔ اور پھر بھی ہم خاموش رہیں، پھر بھی ہم چپ کر جائیں، موت کے ڈر سے، گرفتاری کے ڈر سے، پولیس کے ڈر سے، شیعہ کے ڈر سے، رسول اللہ کے خلیفہ کی وکالت نہ کریں، نبی کے داماد کی وکالت نہ کریں؟ پیغمبر کا داماد لوارث ہو گیا، نبی کا داماد جس نے اونٹوں کی قطاریں محمد کے قدموں پہ لٹا دی، آئے جس نے دولت محمد کے پاؤں پہ لٹا دی تھی 1400 سال کے بعد اس عثمان سے بدکماش کہا جائے؟ نبی نے فرمایا پیغمبر جس کے آنے پر اٹھ کر جاتے ہیں، عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ ابو بکر آیا آپ بیٹھے رہے، عمر آیا آپ بیٹھے رہے، حضور نے اور عثمان آیا آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، حضور نے فرمایا عائشہ میں اس عثمان سے حیا کیوں نہ کروں جس کے آسمانوں کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، آئے جس کے آنے پہ نبوت اٹھ کر بیٹھ جائے، جس کے فرشتے حیا کرتے ہو، اس عثمان کو 1400 سالوں کے بعد بدکماش لکھا جائے اور تم مجھے درخت دو، میرے سے حالات خراب ہو گئے اور تیرے باپ کو کنگا کہوں تو چپ کر کے دکھا، تیری ماں کو کنگی کہوں تو چپ کر کے تو دکھا۔ اسی کتاب میں 119 صفحے پر، اسی کتاب میں 119 صفحے پر خمینی نے بڑی دھٹائی کے ساتھ، بڑی بدماشی کے ساتھ، بڑی ضد کے ساتھ لکھا ہے کہ عمر اصلی کا قرآن زندگی تھا۔ یہ خمینی کی کتاب ہے، اس کتاب سے غور کرو، یہ خمینی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، خمینی نے کہا ہے علیہ السلام کہ عمر اصلی کہا تھا، اس عمر کو جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اللہ نے عمر کی زبان پہ حق جاری کر دیا، حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا تاج کسی کے سر پہ آنا ہوتا تو عمر کا سر اس لائق تھا کہ اس کے سر پہ نبوت کا تاج سجایا جائے۔ اور اسی کتاب کے 115 صفحے پہ خمینی کہتا ہے ہائے کہ ابو بکر سے بڑا، الیاس باللہ، ابو بکر سے بڑا قرآن کا دشمن دنیا میں کوئی نہیں۔ یہ دیکھیں، یہ خمینی کی کتاب 115 صفحہ، نوٹ کرو، خمینی نے ابو بکر صدیق کو اس کتاب کے 115 صفحے پہ، کشف اسرار کے 115 صفحے پہ قرآن کا دشمن لکھا۔ میں کیسے اس کو مسلمان کروں؟ میں کیسے اس کے اعلانات پر خاموش ہوں؟ تم اس کو اسلام کا لیڈر کہو، میں خاموش ہو جاؤں کہ جس نے رسول اللہ کے صحابہ کو گالیاں دی ہوں اس کو لوگ اسلام کا لیڈر کہیں، میں چپ کر جاؤں؟ اس کا مطلب ہے کہ تمہارا اسلام یہ ہے کہ ابو بکر کافر ہو، عمر کافر ہو، اس عثمان کافر ہو؟ اور غلام حسین الفی کی کتاب توفہ حنفیہ 250 صفحہ، وہ ملعون کہتا ہے ابو بکر عمر عثمان کا نام، اب اتنی شرمگاہ پر لکھ کر بیوی کے پاس جاؤ تو زیادہ اجر ملتا ہے۔ یہ کتاب اس ملک میں چھپے، ہم خاموش ہی ہیں۔ مولانا حق نواز کے پاس میں گیا، وہ رو رہے تھے، میں نے زندگی میں حق نواز کو کبھی روتے نہیں دیکھا تھا، رات 10 بجے کا وقت ہے، اس طرح ٹہلتے تھے سامنے والے پارک میں، میں نے کہا کیا ہوا؟ ان کے ہاتھ میں کتاب تھی، کتاب کا نام تھا قول مقبول، تازہ تازہ چھپ کر آئی، اسی غلام حسین نجفی کی کتاب، لاہور کے مصنف تھی، قول مقبول۔ اس کتاب میں مولانا کہتے تھے کہ یہ دیکھو کیا لکھا ہے، اور یہ کہہ کر مولانا کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس کتاب میں لکھا ہے الایات میں کہ رسول اللہ کی بیٹی رقی ام کلثوم جب فوت ہو گئی تو عثمان غنی نے اس کے ساتھ مردہ حالت میں ہم بستری کی.
اور جہنم کے سنو دانشور مولویوں دکانداروں چوکریوں
تم اور میں اپنی بیٹیوں کے لیے اپنی بہنوں کے لیے یہ لفظ استعمال کر سکتے؟ 1400 سال کے بعد تو جوان بھی ہو, تیرا ملک بھی ہو, تیری اکثریت بھی ہو, اور تیری اکثریت کے ملک میں وہ کتاب چھپے جس میں رسول اللہ کی بیٹی کو گالی دی گئی ہو, اور نبی کی بیٹیاں تیرے ملک میں لاوارث ہو گئی, ان کا کوئی وارث نہیں رہا, ان کی عزت و ناموس پر جان دینے والا کوئی نہیں رہا. مولانا حق نواز نے اگلے دن کبیر والا کے جلسے میں پھر کہا تھا, اے اللہ اس کتاب کے چھپ جانے کے بعد اگر حق نواز چین کی نیند سوئے تو اس پر لعنت کر. پھر وہ چین کی نیند نہیں سویا, کراچی سے کتاب چھپی, کتاب کا نام شیخ سقیفہ, کتاب کا ٹائٹل اوپر نام لکھا شیخ سقیفہ, نیچے نام لکھا ابو بکر, اور نیچے کتے کا فوٹو بنایا. یہ کتاب چھپی میں نے کراچی کے نشتر پارک میں کہا, اور کراچی کے کمشنر اور ڈی اے جی دیکھو 6 مہینے پہلے کتاب چھپی, 7 سال پہلے ایڈیشن پہلا چھپا, میں چیختا رہا بتاؤ تم نے کیا کیا. ابو بکر کا نام لکھ کر کتے کا فوٹو بنایا جائے, اور قیامت کے دن اگر صدیق اکبر نے اور رسول اللہ کی عدالت میں یہ کہہ دیا, اے اللہ کے رسول میں نے تو بیٹی بھی تیرے قدموں پہ لٹا دی تھی, میں نے تو دولت بھی تیرے قدموں پہ لٹا دی تھی, اے پیغمبر تبوک کی جنگ میں میں نے تو طاق کا لباس تیری عزت کے لیے پہن لیا تھا, لیکن پاکستان میں لوگوں نے مجھے کتے کا نام لکھ کر فوٹو بنائے. مولوی خاموش رہا, پیر خاموش رہا, چودھری خاموش رہا, ہر آدمی اپنی عزت کے لیے لڑتا رہا, میری ناموس کے لیے کوئی نہیں لڑا, میری عزت کے لیے کوئی نہیں لڑا, میری عصمت کے لیے کوئی میدان میں نہیں آیا. اے دکانداروں میں ان کیا جواب دوں گے, آؤ شیعہ کے ساتھ میری جائیداد کا جھگڑا ہو, مجھے مسترد کر دو, میری سماعت کا جھگڑا ہو, مجھے مسترد کر دو, اور شیعہ کے ساتھ ہماری لڑائی رسول اللہ کی عزت کے لیے ہے, صحابہ کی عزت کے لیے ہے, نبی کی بیویوں کی ناموس کے لیے ہے, ابو بکر کی عزت کے لیے ہے. ہمارا ساتھ دو گے ہم سب بھی کامیاب ہیں, نہیں دو گے سب بھی کامیاب ہیں, کہ رسول اللہ کی عدالت میں میں کیا چھوڑوں گا. اے اللہ کے رسول میں نے چوکوں میں جا کر چوراہوں میں جا کر تیرے پیغمبر تیرے صحابہ کی عزت کی دعائی دی ہے, میرا ساتھ دو گے میں کامیاب ہوں گا, نہیں دو گے تب بھی کامیاب ہوں گا, میری لڑائی صحابہ کی عزت کے لیے ہے, ہمارا ساتھ دو گے. جو دونوں دونوں ہاتھ کھڑا کر
تیرے حکم پر
میرے بھائیو, سپاہی صحابہ کا موقف کچھ آپ کو سمجھ میں آیا, کچھ پتا چلا کہ لڑائی ہماری طرف سے ہے یا شیعہ کی طرف سے, اور خود شیعہ کو بھی پتا چل جانا چاہیے کہ شیعہ اس طرح تم نے شروع کیا, ہم نے نہیں کیا, تم نے صحابہ کو کافر کہا, ہے توجہ مل کر, تم نے صحابہ کو کافر کہا, تم نے صحابہ کو برا کہا, تم نے صحابہ کو منافق لکھا, ہم نے حضرت علی اور حضرت حسین کو کچھ نہیں لکھا. اگر ہم نے خمینی کو کافر کہا یا تمہیں کافر کہتے ہیں تو شیعہ تمہارے ان کرتوتوں کی وجہ سے, تمہاری ان تحریروں کی وجہ سے. مجھے پنجاب حکومت کے ایک اعلی افسر نے پچھلے ہفتے یہ پیغام دیا کہ ایران میں تمہاری تقریروں کے خلاف سخت احتجاج ہو رہا کہ پاکستان میں تم شیعہ کے خلاف تقریریں کرتے ہو. میں نے کہا کہ ایران میں میری تقریروں کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے, اور پوری دنیا میں خمینی کی تحریروں کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, میں نے کہا تم اپنی جگہ ٹھیک ہو, لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ ہمارا اس میں تم, اور انہوں نے کہا کہ ہم حکومت ایران کا ایک پیغام آپ کو دینا چاہتے ہیں کہ حکومت ایران نے کہا ہے کہ شیعہ کے خلاف تقریریں کرنا بند کر. میں نے کہا اسی قسم کا پیغام تم نے علامہ احسان اللہ ظہیر کو بھی دیا تھا, اس کو قتل کرنے سے پہلے, اس کو شہید کرنے سے پہلے, لیکن علامہ احسان اللہ ظہیر بھی اپنے موقف پہ ڈٹا رہا تھا, اور حق نواز بھی ڈٹا رہا تھا, اور اسحار القاسمی بھی ڈٹا رہا تھا, اس لیے کہ جنگ ان کے پیسوں کی نہیں تھی, ان جنگ رسول اللہ کے صحابہ کی تھی. ٹھیک ہے, آج ہم بھی اپنے موقف پہ قائم ہیں. میں نے پنجاب کی حکومت کے اعلی افسر سے کہا، میں نام اس کا نہیں لیتا، کہ ایرانی حکومت کا احتجاج میں وصول کرتا ہوں اس شرط سے کہ تم میرا بھی ایک مراسلہ اور احتجاج ایرانی حکومت تک پہنچا. انہوں نے کہا آپ کا کیا احتجاج ہے؟ میں نے کہا میرا احتجاج ہے کہ پاکستان میں ایران کی طرف سے صحابہ کے خلاف ہر قسم کا لٹریچر اور کتابیں بند کر دی جائیں. یہ میرا احتجاج جائز تھا یا نہیں؟ بلند آواز. اور پاکستان میں جن شیعہ نے صحابہ کے خلاف کتابیں لکھی ہیں ان کو سزائے موت دی جائے، اور ایرانی حکومت اپنا لٹریچر بند کر دے اور اس لٹریچر سے دستبرداری کا اعلان کرے. اگر نہیں کرے گی تو پھر ہم کھل عام خمینی اور اس کے نام لیواؤں کو کافر کہیں گے، اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اس سے روک نہیں سکے گی. ٹھیک ہے؟ اور یہ جو نعرہ ہے کافر کافر کا، اس نعرہ کے بارے میں بھی بعض لوگ کہتے ہیں یار یہ نعرہ بڑا سختی ہے. اور قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون، اے پیغمبر تو کہہ دے کہ اے کافرو. نبی نے فرمایا اے کافرو، کیا تم کافر کو بھی کافر نہ کہو؟ کافر کو بھی کافر اور کافر کو مسلمان کہیں؟ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قل یا ایھا الکافرون، اے پیغمبر تو کہہ دے کہ اے کافر. اے جب کافروں کو کافر کہنے کا وقت آیا تو اللہ نے نہیں کہا کہ اے کافرو، حالانکہ یا ایھا النبی یا ایھا الناس اس کا ذکر بھی ہے، لیکن جب کافروں کو بلانے کا وقت آیا تو اللہ نے نبی سے فرمایا قل، اے پیغمبر تو کہہ دے. کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر کہتے کافروں کو تو پھر بھی یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ کو تو حق تھا کہنے کا، تمہیں کیا حق ہے؟ تو اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو کہ اے کافرو. یعنی کافر کو کافر کہنے کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟
قرآن.
اور مسلمان نہیں کہہ سکتے؟ بھائی جس نے ابو بکر اور عمر کو کافر لکھا اس کو ہم کیا کہیں بتاؤ؟ اس کو کافر نہیں کہنا چاہیے، اس کو مسلمان کہنا چاہیے؟ یہ بڑا عجیب فلسفہ ہے تمہارا بھائی. اور کہتے کہ کسی کو برا نہ کہو، کسی کا دل نہ دکھے. اچھا جب رسول اللہ نے خانہ کعبہ سے 360 بت گرائے تھے تو مشرکین مکہ کا دل خوش ہوا تھا یا دکھا تھا؟ تو یہ کیا فلسفہ ہے تمہارا؟ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارا موقف آپ کو سمجھ میں آیا ہے کہ سپاہی صحابہ کا احتجاج خمینی اور شیعہ کی تحریروں کے خلاف ہے. کس کے خلاف ہے؟ شیعہ اور خمینی کی کتابوں اور تحریروں کے خلاف. اور ہمیں احتجاج کا حق ہے، احتجاج کا، کلرکوں کو تنخواہ کے احتجاج کا حق ہے، نواب زادہ نصر اللہ کو بجٹ کا احتجاج کا حق ہے، اور سکول کے طالب علموں کو کرائے کم کرنے کا احتجاج کا حق ہے، اور سپاہی صحابہ کو رسول اللہ کے صحابہ کے خلاف لکھی جانے والی کتابوں پر احتجاج کا حق. ہمارا موقف آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ ہماری کرسی کی لڑائی بھی. اور یہ کتابیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ میں نے صرف یہاں چوک میں نہیں دکھائی، یہ کتابیں میں صدر اسحاق صدر پاکستان کو بھی دکھا رہا ہوں. اور جب میں نے صدر پاکستان سے کہا تھا کہ یہ خمینی کی کتابیں، تو بابا جی نے کہا کہ جو آدمی صحابہ کو کافر لکھے وہ کافر تو ہے، وہ کافر تو، لیکن کافر کافر مت کرو، کافر کافر کہتے سنگل کافر کہو ڈبل کافر. اور پاکستان کی حکومت کے بڑے بڑے افسروں نے، میں نام نہیں لے، میرے سامنے کہا کہ جس نے یہ کتاب لکھی وہ کافر ہے. میں نے کہا وہ کس نے لکھی؟ ارد گرد دیکھنے لگے. جب میں نے کہا کس نے لکھی، ادھر دیکھ کر کہنے لگے خمینی نے لکھی. میں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا صدر اسحاق صاحب سے ایک اپیل بھی ہم کر، بابا اسمبلی میں توڑی میں ہونے چلے مولی عالم کا 20 مہینے ہونے لگے، بابا کو اپیل کرنی چاہیے نا کہ 20 مہینے بعد بابا اسمبلی توڑ رہا ہے یار، بڑی مشکل والے بتایا انہیں مولی عالم کا آدمی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مشکل والے کیا اب مشکل والے؟ اچھا وہ تو وزیروں میں بھی جا کے پوچھا. ہاں بڑے بڑے وزیر وہاں گئے، سبحان اللہ، وزیروں کی قطاریں لگی ہوئی تھی قطاریں. کہنے لگے کہ ہم جیت کر جائیں گے اور پروگرام بنائیں گے، پروگرام تانگلی کا پروگرام. میں کہا جی تانگلی تھی کی نا تانگلا کریں گے، تانگلا یاد رکھو. اور وہاں میں نے ایک اعلان بھی کیا تھا کہ اگر شرافت سے رہو گے ہم شرافت کریں گے، اگر انصاف کرو گے انصاف کریں گے، امن رکھو گے امن رکھیں گے، بدماشی کرو گے تو تم جاؤ، ٹھیک ہے؟ کچھ سمجھ آئیے گا؟ اچھا، جب یہ بات ہم نے کہی تو اگلے دن مجھے انتظامیہ کے ایک افسر نے کہا آپ نے سخت لہجہ اختیار کیا، میں کہ آج 40 کروڑ آیا ہے، یہ 40 کروڑ یہ نرم لہجہ 40 کروڑ کھمبے لے گئے تھے وزیر، اگے کے وزیر نے موڑے تھے کھمبے، پیچھے سڑک پیچھے ملازمت پیچھے پٹوائی، کھمبے لے لو پانڈے کلی کرا لو سوئی گیس لے لو، سبحان اللہ بڑے چیک دیتے ہیں سبحان اللہ، اچھا چیک دیتے 6 مارچ دے الیکشن سے 4 مارچ 15 دن کل کیا کرتے لوگ تاریخ دے، اچھا 6 مارچ پارٹی بنے باہر گئے یہاں سے، تو باہر کوئی حربہ نہیں چلا، اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا، اللہ کا یہ کوئی تشتری میں سیٹ رکھ کر نہیں دی، یہ حق نواز کے خون کی گرمی نے سیٹ لی، اور حکمرانے اس قسم کی مشکلات تمہیں آئندہ الیکشن میں بھی پیش آئیں، اور صرف جانوں نہیں بڑے بڑے شہروں میں پیش آئیں، ٹھیک ہے؟ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ایسا ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور یہ وقت بتائے گا تمہیں وقت کہ سپاہ صحابہ میں کیا قوت ہے کیا کشش ہے، یہ بتائے گا یا نہیں بتائے گا؟ اور یہاں پر پاکستان میں سپاہ صحابہ ناموں سے صحابہ کا بل پیش کرے گی، قومی اسمبلی میں بل پیش ہو رہا ہے، ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور وہ بل سپاہ صحابہ نے تیار کر لیا، اور وہ بل انشاءاللہ بجٹ اجلاس کے بعد جو اگلا اجلاس آئے گا اس اجلاس میں ناموس صحابہ کا بل انشاءاللہ پیش ہوگا، اور اس بل میں سپاہ صحابہ نے صحابہ کرام کو کافر کہنے والوں کے خلاف سزائے موت کا مطالبہ کیا، اور سپاہ صحابہ پاکستان کی اسمبلی کے تمام ممبران کو انشاءاللہ خمینی کا قابل اعتراض لٹریچر پیش کر کے ان کو بریف کرے گی، ان کے سامنے ساری صورتحال واضح کرے گی، اور ہم پاکستان میں یہ تنازع شیعہ سنی کا جو تنازع 1400 سال سے آ رہا ہے یہ ختم تو نہیں ہو سکتا، لیکن اس مہاجرائی میں اس تناؤ میں کمی آ جائے گی اگر پاکستان کی قومی اسمبلی ناموس صحابہ کا بل پاک کرے، ٹھیک ہے؟ اور اس تنازع کو کم کرنا چاہیے، چاہیے یا نہیں چاہیے؟ پاکستان کی حکومت اسلام کے نام پر آئی، میاں نواز شریف صاحب اسلام کے نام پر نہیں آئے، آئے ہیں یا نہیں آئے؟ تو ناموس صحابہ کا بل میاں صاحب کو پاس کرنا ہوگا، اور اسمبلی کا جو ممبر اس کی حمایت نہیں کرے گا ہم اسے مجبور کریں گے، میں اگلی بات نہیں کہتا، اگلی بات ممبران کے لیے، اس لیے کہ ممبران کا کہتے ہیں استحقاق مجروح ہو جاتا، یہ کہتے ہیں کہ ممبران کا استحقاق مجروح ہو جاتا ہے، تمہارا استحقاق مجروح ہو جاتا ہے، عائشہ کا کوئی استحقاق نہیں، فاروق اعظم کا کوئی استحقاق نہیں، اور وینا حیات شوکت حیات کی بیٹی وینا حیات یعنی قائد اعظم کے دوست کی بیٹی، قائد اعظم کا دوست اس کی بیٹی کی عزت پر حملہ ہو تو سارا ملک سراپا احتجاج بن گیا، اور رسول اللہ کے دوست کی بیٹی کو طوائفا کرا جائے، رسول اللہ کے دوست کی بیٹی جانتے ہو، اس کے لیے تمہارا قانون حرکت میں کیوں نہیں آتا، اس کے لیے قانون کیوں نہیں بناتا؟ سپاہ صحابہ نے پاکستان کے ہر شہر میں سپاہ صحابہ کو منظم کرنے کے لیے پاکستان سنی امپلائیز کے نام پر ایک نیا فورم قائم کیا کہ جو سرکاری ملازمین وہ سنی امپلائیز میں شامل ہو گئے، جو سرکاری ملازم سکول ٹیچر پاکستان سنی اساتذہ میں آئے، وکلاء سپاہ صحابہ وکلاء فورم میں آئے، اور باقی تمام تاجر نوجوان سنی سپاہی صحابہ اپنے اپنے حلقوں میں قائم کریں گے. کرو گے؟ آپ چاہتے ہو کہ پاکستان میں اسلامی انقلاب آئے، خلافت راشدہ کا انقلاب آئے، سنیوں کا انقلاب آئے؟ آپ چاہتے ہو اس ملک میں سنی انقلاب آئے؟ آپ چاہتے ہو؟ جو چاہتے ہیں دونوں ہاتھ کھڑا کریں. سپاہی صحابہ کا ساتھ دو گے، سپاہی صحابہ کا یونٹ بناؤ گے، ہر بستی میں بناؤ گے، ہر علاقے میں بناؤ گے، اور پرچم لہراؤ گے، دونوں ہاتھ کھڑا کر کے والا سپاہی صحابہ کا یونٹ بناؤ گے. ٹھیک ہے، ہم کی لوڑ سپاہی صحابہ کا یونٹ بناؤ گے، سپاہی صحابہ کا ساتھ دو گے، جھنڈے لہراؤ گے. تم ایسا کرنا کہ کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، ہم میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، بس اپنے گھر کا خیال رکھنا. واخر دعوی.